السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام خلافت. سورۃ النور کی چار آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 57 تک. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا. قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ، اللہ کا کہنا مانو. اللہ کا کہنا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو. اللہ کے رسول کا کہنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا. قرآن مجید نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کریں؟ نمازیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. پھر ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ تفصیلات ہمیں کس نے بتائیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ نمازیں پانچ ہیں جو فرض ہیں. فجر میں اتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں اتنی ہیں، عصر میں اتنی ہیں، مغرب میں اتنی ہیں، عشاء میں اتنی ہے. رکعت کیسے ادا کرنی ہے، پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، یہ پوری تفصیل کس نے سکھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لہذا ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی بھی ضرورت ہے. ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ، جو پرویزی فتنہ بھی کہلاتا ہے. اس فتنے کے تحت بس اصل تو بات صرف قرآن کی ہے. وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، حقیقت میں وہ منکرین سنت ہیں، اور کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیانتداری کے ساتھ ہم تک قرآن پہنچا دیا، اور اپنے دور کے حساب سے انہوں نے عمل بھی کر لیا. لیکن آج کا دور بدل گیا ہے، آج کا تمدن اور ہے. وہ قبائلی تمدن تو آج قبائلی نظام اکثر و بیشتر ختم ہو گیا. مختلف قبیلوں کے لوگ مل کر شہروں میں آباد ہو گئے. کوئی کسی نسل کا، وہ کسی رنگ کا ہے، وہ کسی برادری کا ہے. لہذا آج وہ صورتحال نہیں ہے. لہذا آج ہم اپنے دور کے حساب سے قرآن کو سمجھیں گے، عمل کریں گے. بہت بڑی گمراہی ہے، اور بعض اوقات بڑے طنزیہ انداز سے وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن اپنی وضاحت کے لیے حدیث کا محتاج ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو کیا وہ رسول کی بات کا محتاج ہے؟ یہ بات کہہ کے لوگوں کو ہلا دیتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے بغیر حدیث کے. قرآن محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں کہ قرآن کہتا ہے زکات دو. میں کیسے زکات دیں؟ حدیث نے بتایا کہ زکات ہوگی سال بسال، اور اتنا نصاب ہوگا، جس کے پاس اتنا فاضل سرمایہ ہوگا اس کو زکات دینی ہے، اور کتنے فیصد دینی ہے حدیث نے بتایا. یہ قرآن نے نہ یہ بتایا نصاب کیا ہے، نہ قرآن نے یہ بتایا کہ ہر سال دینی ہے، نہ قرآن نے یہ بتایا کہ کتنا پورشن دینا ہے. 2.5% کی تفصیل کہاں سے آئی؟ حدیث سے آئی. تو لہذا اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کی، یا ایک کی اطاعت کی دوسرے کی اطاعت نہیں کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو پھر تم پر ذمہ داری ہے وہ جو تم پر ڈالی گئی، اور ان پر ذمہ داری ہے وہ جو ان پر ڈالی گئی. رسول پر ذمہ داری کیا ہے؟ تم تک صحیح صحیح قرآن کو پہنچا دینا، اور قرآن پر عمل کے حوالے سے پوری پوری وضاحت کر دینا، وہ رسول کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھے گا لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، لوگوں نے آپ کی بات مانی کہ نہیں مانی، یہ ان کی ذمہ داری، منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ صرف یہ پوچھے گا کہ آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اسی لیے حجۃ الوداع میں جب آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات رکھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ شاید ہماری دوبارہ اس طرح سے ملاقات نہ ہو، اور پھر آپ نے پوچھا الا هل بلغتو، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے ایک ساتھ کہا تھا پورے ولولے کے ساتھ کہ انک قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا. تو اس وقت آپ کو ایک عجیب بات محسوس ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی کہ اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورۃ المائدہ آیت 67. اے رسول، پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ پر ایک ذمہ داری تھی حق کو پہنچانے کی، وہ آپ نے ادا فرما دی. اب اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم تک قرآن پہنچا تھا؟ کیا تم تک میرے نبی کے ارشادات، ان کی سنت پہنچی تھی؟ تو ہم کہیں گے کہ جی ہاں پہنچا تھا، قرآن بھی پہنچا تھا، احادیث بھی موجود تھیں. اب اس کے بعد اللہ پوچھیں گے عمل کیا کہ نہیں کیا. تو جس نے عمل کیا ہوگا وہ سرخرو ہو جائے گا، جس نے عمل نہیں کیا ہوگا وہ وہاں پر پریشان ہوگا. اللہ میں اس پریشانی سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اگر تم نے رخ پھیر لیا، تم نے اطاعت اللہ اس کے رسول کی نہیں کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَا، تو رسول پر تو ذمہ داری وہ ہے جو ان پر ڈالی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری جو تم پر ڈالی گئی ہے، اللہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. ہدایت کا راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اطاعت رسول کے. اللہ کے رسول کی اطاعت ہی سے اللہ کی بھی اطاعت ہوگی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے خود آ کر ہمیں کوئی حکم نہیں دیا. ہم تک اللہ کے احکامات کس کے ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورۃ النساء آیت 80 میں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، بس ان سے ان کی ذمہ داری تم سے منوانا نہیں. جب ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانیں تو وہیں سے پھر معاملے کے اندر جو ہے وہ کچھ خرابی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے, یہ بات میں کہتا ہوں تو لوگوں کو ناگوار لگتی ہے, چلو یہ بات بیان ہی مت کرو. اگر پردے کی بات کرتے ہیں تو خواتین ناراض ہوتی ہیں, اور لہذا ان کو اب راضی رکھنا ہے تو پردے کی بات کا ذکر ہی مت کرو. اگر میں سود کے خلاف بولتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار سود کی بنیاد پر ہے, بینکوں سے سود لیتے ہیں, سود پہ قرضے لے کے مکان بنا رکھے ہیں, سود پہ قرضے لے کے کاروبار کر رکھے ہیں, سود پہ قرضے لے کے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں. اب وہ باتیں بیان کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ یہ باتیں بیان ہی مت کرو. ایسی باتیں بیان کرو سب کو اچھی لگے, اور یہ ہے کہ لوگ قریب آتے رہیں. اس کو کہتے ہیں حق کو چھپانا, کتمان حق. یہ کب ہوتا ہے؟ جو اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مان لیں, لوگ ہمارے قریب آ جائیں, اور ہمارا دائرہ جماعت کا بڑھ جائے, لوگ ہمارے پاس زیادہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جماعت کا بڑھانا, انجمن آرائی, محفلوں کو بڑے سے بڑا کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے بقول الحق کو من ربکم فمن شاء فلیوم ومن شاء فلیکفر. اے نبی آپ حق بیان کر دیجئے, جو ماننا چاہتا ہے مانے, نہیں ماننا چاہتا نہ مانے, لیکن آپ پوری پوری بات کریں. یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم حق کو چھپائیں. سود بہت بڑا گناہ ہے, عقیدے کے اعتبار سے شرک, عمل کے اعتبار سے سود. اب ایک آدمی سود میں ملوث ہے اور میں بیان نہ کروں کہ ناراض ہو جائے گا یہ, تو میں اس کے ساتھ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہا. کل وہ اس سود کی لعنت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, اور میں نے اس کو جو ہے وہ بات بتائی نہیں, حالانکہ مجھے پتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر دائی کے ذمے رسول کی پیروی میں صرف یہ بات ہے کہ وہ صحیح صحیح بات پہنچا دے. باقی یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے تو اس کا اختیار بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں دعائیں کرے, دن میں دعوت دے, رات کو اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ اثر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ میری بات میں اثر ڈال دیجئے, آپ میری بات میں وزن پیدا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے میں نے کیا کہ آج کا موضوع ہے اطاعت رسول و نظام خلافت. اب اگلی آیت میں خلافت کی بات آ رہی ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ فرمایا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر تاکیدی انداز ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّا, لازمن اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اللہ نے خلافت ان کو دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. نمبر دو, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ ضرور ان کے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے غالب کر دے گا, اسلام کو غالب کر دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ, یہ پھر آپ انداز, وَلَيَسْتَخْلِفَنَّ وَلَيُمَكِّنَنَّ, ضرور اللہ ان کے اس دین کو غلبہ دے گا جو دین کے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا, یعنی اسلام. اور نمبر تین, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ ضرور ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. تین وعدے کیے اللہ نے. یَعْبُدُونَنِي, اب وہ میری عبادت کریں گے, لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, اور میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اور جس نے اس کے بعد کفران نعمت کیا, ناشکری کی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہی لوگ فاسق ہیں. یہاں پہ اللہ نے تین وعدے کیے ہیں, لیکن وعدے اللہ تعالیٰ کے مشروط ہیں, غیر مشروط نہیں. زمانہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا ہے سن 6 ہجری. اس وقت بظاہر اسلام کے غلبے کے کوئی آثار نہیں تھے. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تھا, پورے عرب کی قوتیں جمع ہو گئی تھیں مسلمانوں کے خلاف. قریش مکے سے آئے تھے, مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل آئے تھے, شمال کی طرف سے یہودی آئے تھے, اور تینوں نے مل کر 1 مہینے تک مدینے کو گھیرے رکھا تھا. خندق کھودی ہوئی تھی مسلمانوں نے, اور اس جنگی تدبیر کی وجہ سے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے, لیکن پورے 1 مہینے تک پریشان کیے رکھا ہے. اور اگلے سال سورہ نور نازل ہو رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اس وقت تمہیں خوف ہے, پورے عرب کی قوتیں تمہارے خلاف جمع ہیں, اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت دے گا، لیکن یہ وعدہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں. وعدہ کس سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ان سے ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھا عمل کرے. اور فرمایا جب یہ وعدہ پورا ہوگا اب لوگ میری عبادت کریں گے. گویا اس سے پہلے عبادت ناقص ہے. عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو، عبد غلام اور حر یہ کہتے ہیں آزاد کو. تو غلام میں اور آزاد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آزاد آزاد ہے، وہ جب چاہے کہیں چلا جائے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ جائے، آزاد ہے. غلام اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. ملازم اور ہے، غلام اور ہے. آج کل ہم ملازموں کو دیکھتے ہیں، ملازم کی ڈیوٹی ہوتی ہے فکسڈ آورز کی، جو آپ کی ڈیوٹی ہے 9 سے 5، آپ 9 سے 5 تک کام کریں گے، 5 بجے کے بعد آپ آزاد ہیں. اور اگر 5 بجے کے بعد آپ کو ادارہ روکتا ہے تو اوور ٹائم کا قانون ہے، آپ کو اوور ٹائم ملنا چاہیے. اور غلام جو ہے وہ اس کے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، ہر وقت اس کو اپنے آقا کی بات ماننی ہے. آقا کہے رات سونا نہیں، آج یہ کام کرتے رہنا ہے، وہ جاگے گا بےچارا. ملازم سے کہیں کہ بھائی ویسے تو تم گھر پہ آتے ہو کپڑے دھونے کے لیے، لیکن ذرا آج جھاڑو پوچھا بھی کر دو. کہے گا نہیں صاحب میرا کام نہیں ہے، اگر آپ نے کروانا ہے کر دوں گا، اس کے اتنے پیسے ہوں گے. غلام کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جو آقا کہے وہ کرنا ہے، جھاڑو پوچھا کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، گاڑی صاف کرنی ہے، جو بھی ہے غلام کرے گا. عبادت غلامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا، 24 گھنٹے ماننا، یہ ہے اصل عبادت. ہاں غلامی میں عبادت میں فرق کیا ہے؟ غلام کہنا مان بھی رہا ہوتا ہے، اندر سے ناراض بھی ہوتا ہے کہ بڑا ظالم آقا ہے، سونے نہیں دیتا اور اتنے کام لیتا ہے، اس کو اندازہ نہیں میں تھک گیا ہوں. عبادت یہ ہے کہ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ ہو کہ میں اللہ کا کہنا مان رہا ہوں. کیوں؟ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ ہی نے مجھے صحت دی ہے. لہذا ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا ہر معاملے میں کہنا ماننا یہ عبادت ہے. نظام خلافت کے بغیر عبادت ممکن نہیں. آپ ہر جگہ اللہ کا کہنا نہیں مان سکتے. آج ہماری عبادت ناقص ہے. آج آپ اس غلط نظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نافرمانیاں کرنے پر مجبور ہیں. آپ جو کچھ بھی مارکیٹ سے خریدتے ہیں اکثر و بیشتر اس میں سود کا عنصر شامل ہوتا ہے. آپ خریدتے ہیں ماچس، آپ تو کہتے ہیں جی میں نے تو اپنے 2 روپے دیے ماچس خریدی ہے، لیکن جس نے ماچس کی فیکٹری لگائی ہے اس نے بینک سے سودی قرضہ لیا ہوا ہے، اور اس سودی قرضے پر لے کر وہ فیکٹری لگائی ہے یا کوئی را مٹیریل وہ لے کر آیا ہے، اور جو بھی ماچس کی قیمت ہے اس میں وہ سود شامل ہے. ظاہری بات ہے اس نے اگر 1 لاکھ قرضہ لیا اور بینک کو اس نے 1,20,000 دینے ہیں تو وہ جو بھی مال تیار کرے گا وہ اس میں وہ پیسے سود کے شامل کر کے بیچے گا نا، تاکہ بینک کو بھی دے سکے اور اپنا بھی کچھ خرچہ بیچ میں سے نکال سکے. تو وہ سود کون پے کر رہا ہے؟ سود فیکٹری والا نہیں پے کر رہا، سود میں اور آپ پے کر رہے ہیں. ہم ماچس کی قیمت میں سود دیتے ہیں، فیکٹری والا کرتا ہے کہ ہم سے سود لے کے آگے اوپر دے دیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کا قرضہ ہوتا رہتا ہے وہ ایک اور فیکٹری لگا لیتا ہے. تو فیکٹری پہ فیکٹری لگ رہی ہے اس کی، لیکن پے کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، تو سود تو ہم دینے پر مجبور ہیں. اسی طریقے پر بجلی کے بل ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری فیسلٹیز کے یہ سی نے قرضوں پر لی ہوئی ہیں، قرضوں پر پیسے لے لے کے ٹربائنس لگائی ہیں، پاور پلانٹس لگائے ہیں، ہمیں بجلی مل رہی ہے، اور وہ کے اے سی کے پورے بل کے اندر وہ جو ٹیکس کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے سود شامل ہے. تو سود میں اور آپ دے رہے ہیں، اور اس سے وہ سودی ادارے موٹے ہو رہے ہیں اور وہ پل رہے ہیں. تو لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس نظام میں بڑے پارسا ہیں، بڑے متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، تو یہ ہے کہ وہ اس کی خام خیالی ہے، اس کے تصور دین کی کمی ہے. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسیر فریب ہے جو کھا رہے ہیں. ہم سب کے سب اس ملک کے قانون کے پابند ہیں، اور اس ملک کے اکثر قانون غیر اسلامی ہیں، لیکن آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کو پابندی کرنی ہے، آپ کو خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے، آپ خلاف ورزی کر نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ آپ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ اس کے دستور کے پابند ہیں. اس کا دستور، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو خلاف اسلام ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے قتل کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے کہا کہ اس کو پھانسی دو. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کہتی ہے کہ اب اختیار آ جاتا ہے مقتول کے ورثہ کے پاس، میرا عزیز قتل ہوا ہے، عدالت مجھ سے پوچھے گی کہ بھائی اس پہ جرم ثابت ہو گیا، اب میں کیا کریں اس کا؟ آپ کے پاس تین شکلیں ہیں، یا تو آپ اس کو معاف کر دیں، یا آپ اس سے خون بہا لے لیں، اور یا پھر آپ اگر نہیں تیار تو ٹھیک ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، جان کا بدلہ جان ہے، اب میرا اختیار ہے، اب میں چاہوں تو تین میں سے خسرت اختیار کر لوں۔ تو اگر فرض کریں میں نے کہہ دیا اب اس کو قتل کر دو، بہت زیادہ جرائم ہو رہے ہیں قتل و غارت گری کے، کچھ لوگوں کو پھانسیاں لگیں گی تو دوسروں کو عبرت حاصل ہوگی، اور ایسے ہونا چاہیے، اس زمانے مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، سرعام پھانسیاں دینی چاہیے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق آخری فیصلہ صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ صدر پاکستان چاہے تو سزائے موت معاف کر سکتے ہیں، جب تک وہ توثیق نہیں کرتے سزائے موت ہو نہیں سکتی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، دستور کی دفعہ 45 کے مطابق یہی قانون ہے کہ صدر مملکت کے پاس آخری فیصلے کا اختیار ہے۔ قرآن مجید کی سری خلاف ورزی، اور آپ کہہ کر دیکھیں کہیں پر کہ میں دستور پاکستان کو نہیں مانتا، تو آپ کا حکومت اندر کر سکتی ہے، اس ملک میں رہتے ہو تمہیں اس دستور کو ماننا پڑے گا، تو لہذا میں اور آپ مجبور ہیں، ہم اس باطل نظام کے اندر جی رہے ہیں۔ تو ہماری عبادت اس وقت مکمل ہوگی جبکہ اسلام کا نظام ہوگا، خلافت کا نظام ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا یعبدوننی، جب خلافت آ جائے گی اب وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آج ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، آج اللہ حاکم نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، سورہ کہف میں، ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اللہ اپنی حکومت کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آج حکومت اللہ کی ہے، آج حاکم اللہ ہے، بس زبان کی حد تک ہے، حقیقت میں تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کر رکھا ہے، ہمارے حاکموں نے کہا کہ سود جاری و ساری رہے گا۔ اللہ نے فحاشی کو حرام کر رکھا ہے، ہماری حکومت کہتی ہے فحاشی کی اجازت ہے، جاری رہے گی۔ لہذا سرکاری میڈیا سے بھی اور غیر سرکاری میڈیا سے بھی بڑے پیمانے پر فحاشی وہ پھیلائی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہذا آج اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے۔ ہماری اسمبلیاں کہتی ہیں کہ شراب حلال ہے، لہذا اس کے دکانیں کھل سکتی ہیں، پرمٹ ہم دیں گے، شرابیں بک سکتی ہیں، لہذا شہر میں کئی جگہ پر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں اور آپ شراب خرید سکتے ہیں، جائیے لے لیجیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو ہم شرک کر رہے ہیں، سیاسی شرک کہلاتا ہے یہ، کہ سیاسی اعتبار سے ہم نے حاکم اللہ کو نہیں مانا ہوا، ہم نے حاکم مانا ہوا ہے پارلیمنٹ کو، حکومت کو، اور وہ جو چاہے قانون پاس کرتے رہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو کے نہ ہو۔ تو فرمایا اب کیفیت ہوگی، ولا یشرکون بی شیئا، کہ جب خلافت کا نظام آ جائے گا پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا صرف 2 سال میں، سن 6 ہجری میں یہ وعدہ ہوا، صحابہ اکرام نے شرطیں پوری کی، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، خلافت کا نظام آ گیا۔ یہ وعدہ اللہ کا آج بھی ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں خوشخبری دی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے پھر زمین پر خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس دور کو ختم کرے گا اور اس کی جگہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا، خلافت کا نظام قائم ہوگا جو نبوت کے طریقے پر ہوگا۔ خلفائے راشدین آئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وہ خلافت کا دور رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، اس کے بعد اللہ اس کو اٹھا لے گا، پھر تیسرا دور آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے ملکن آزن، ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی۔ وہ بادشاہت آئی، اس بادشاہت میں آپس میں لڑتے رہے، کربلا کا واقعہ ہوا، ایک واقعہ حرہ ہوا جس میں مدینے کی بے حرمتی ہوئی، پھر عباسی اور عملی خلیفہ آپس میں وہ لڑے، عباسی غالب آئے اور عمویوں کو انہوں نے قتل عام کیا اور قائم ہو گئی خلافت۔ اور اس کے بعد پھر تاتاری آئے، تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، پھر تاتاری میں سے قبیلہ مسلمان ہو گیا، عثمانی ترک، اور انہوں نے خلافت قائم کر دی، اور پھر عثمانی خلیفہ بھی آپس میں لڑتے رہے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے واقعات ہیں کہ جس جس سے خطرہ تھا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے چیلنج ہے، اس کو مروا دیتے تھے. باپ کے بعد باپ کے چار بیٹے ہیں, ہر بیٹے کی خواہش ہے کہ میں باپ کے بعد خلیفہ بنوں, تو جو بن جاتا تھا وہ باقی بھائیوں کو مروا دیتا تھا یا انہیں اندھا کر دیتا تھا, اس لیے کوئی ڈر تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کرتے رہیں گے سازش اور میں حکومت نہیں کر سکوں گا. ایسے واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں. تو پھر تمہارے اوپر کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی, جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر آئے گی ملکن جبرین, چوتھا دور آئے گا غلامی کی بادشاہت کا, دوسرے تم پر آ کر قابض ہو جائیں گے, جیسے ہم پر یورپینز آ گئے, ہندوستان میں انگریز آ گئے, اسی طریقے پر لیبیا میں اٹیلینز آ گئے, الجزائر میں فرانسیسی آ گئے, ملیشیا انڈونیشیا کی طرف ڈچ آ گئے, انہوں نے آ کر ہم پر قبضہ کر لیا. فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا وہ غلامی کا دور رہے گا, اللہ اس کو بھی اٹھائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. تو ہم چار دور گزر چکے ہیں, چوتھا دور اپنے اختتام پر ہے, ابھی درمیان میں ہے, کسی حد تک ہم پر سے حکومت غیروں کی ختم ہوئی ہیں, ابھی بھی بہرحال بہت سے اعتبارات سے ہم ان کے غلام ہیں, لیکن اگلا دور حدیث کے مطابق ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا. تو یہ وعدہ اللہ کا آج بھی برقرار ہے. ثم سکت, یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اب جو خلافت آئے گی وہ گلوبل ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین مجھے دکھا دی, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے, اور میں نے جو جو جگہ دیکھی ہے وہاں پہ اللہ کا دین غالب آئے گا, عزت والوں کو عزت دے گا, جو قبول کریں گے عزت ملے گی, اور ذلیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرے گا, جو قبول نہیں کرے گا اس کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا, اس کو ذمی بن کے رہنا پڑے گا. لیکن ابھی بھی اللہ کا وعدہ مشروط ہے, غیر مشروط نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ دو کام تم کرو, ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو. اب ایمان سے مراد کیا ہے, تفصیلی موضوع ہے, میں صرف مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. اکثر و بیشتر مدرسے میں بچوں کو ہم ابتدا ہی میں یاد کراتے ہیں ایمان مجمل. ایمان مجمل میں دو الفاظ ہوتے ہیں, امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان دو چیزوں کا نام ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار ہو, دل سے تصدیق ہو. زبان والا ایمان تو ہمیں اللہ کا شکر حاصل ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جہاں تک دل والے ایمان کا تعلق ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, کسی کا دل چیر کر دیکھ نہیں سکتے اس میں ایمان ہے کہ نہیں, نظر آتا ہے. دل والے ایمان کا اظہار ہوتا ہے ہمارے عمل سے. جتنا دل میں یقین ہوگا اسی کے مطابق عمل ہوگا. اگر ابھی خدا نہ خواستہ یہاں سے ایک سانپ نکل کر یا اس طرف آنا شروع کر دے, تو لاکھ الطاف بھائی کہتے رہے صاحب خانہ کہ یہ سانپ ہمارے گھر پہ رہتا ہے, کاٹتا نہیں ہے, زہریلا نہیں ہے, لیکن کوئی رکے گا نہیں, سب بھاگ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ یقین ہے کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے. اسی طریقے پر یقین ہو کہ پہلا عمل, پہلا حساب قیامت کے دن نماز کا ہونا ہے, تو کیا آپ نماز چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن روزے محشر کی جان گداس بود اولی پرسش نماز بود, تو ہماری جتنے بھی مسلمان ہیں پنج وقتہ نمازیں ادا کریں گے. لیکن کیا آج ہماری اکثریت نماز پڑھتی؟ نہیں پڑھتی, اس لیے کہ یقین نہیں ہے کہ پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے. یقین ہو کہ حرام خور پر اللہ نے جنت حرام کر دی, حدیث کے الفاظ ہیں, تو کیا معاشرے میں کرپشن ہوگی؟ میں تھوڑا کماؤں گا لیکن صاف ستھرا کماؤں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا. لیکن کیا ہمارا معاشرہ کرپشن فری ہے؟ نہیں ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس حرام خوری کی وجہ سے جہنم سے جنت سے محروم کرنا. تو بہرحال ہماری آج اکثریت دل کے ایمان سے محروم ہے. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ دل والا ایمان پیدا کریں. وہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایمان پیدا ہوتا ہے اچھی محفلوں سے, اچھی صحبت سے. صحبت سہل ترا سہل کنت, صحبت تہلے ترا تہلے کنت. اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہیں اور بری محفلیں بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہیں. اچھی دوستیاں, اچھی محفلوں میں آنا. اس محفل میں اگر آپ آئے ہیں صرف اللہ کا کلام سننے کے لیے, انشاءاللہ آپ یہاں سے ایمان لے کر جائیں گے. اور اگر آپ کسی محفل میں گئے ہیں فلم دیکھنے کے لیے, تو آپ وہاں سے لازمن نغوست لے کر آئیں گے، اس لیے کہ محفل کے اثرات ہوتے ہیں. تو لہذا ایمان ملے گا اچھی صحبت سے، اور نمبر دو ایمان ملتا ہے غور و فکر سے. کس چیز پر غور و فکر؟ اللہ کی آیات پر. انسان کائنات پہ کبھی بیٹھ کے غور و فکر کرے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس میں، تم کھانا کھاتے ہو، تمہارے سامنے دسترخوان پہ کھانا آتا ہے، کبھی تم نے غور کیا کھانا بنا کیسے؟ اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے زمین کو پھاڑا، زمین نے پانی جذب کیا، اللہ نے زمین سے سبزہ اگایا، اور کیا کیا اگایا، ترکاریاں بھی اگائی، اناج بھی اگائے، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں اگائیں، اور پھر وہ کس طریقے پر جو ہے تم تک وہ کھانا پہنچا ہے. کسی ایک چیز پہ انسان غور و فکر کر لے تو انسان کو اس سے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان حاصل ہوتا ہے. اپنے وجود پہ غور کرے، میں کیا تھا؟ گندے پانی کی بوند سے میرا آغاز ہوا اور اللہ نے مجھے کیسی کیسی صلاحیتیں دی، انسان تھا کیا؟ اسی طریقے پر آیات قرآنیاں، یہ تین آیات بڑی بڑی آیات ہیں، آیات آفاقی چاروں طرف ہیں، آیات انفسی انسان کے اپنے وجود میں ہیں، اور آیات قرآنیاں، ان پر غور سے انشاءاللہ دل والا ایمان پیدا ہوگا، اللہ ہمیں عطا فرمائے. عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح کے لیے ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کون کون سے عمل کیے؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ آدمی بہت دیندار ہے، معاشرہ دیکھیے، معاشرہ اس کا چہرہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہر وقت پہنے رہتا ہے، پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اور اس نے حج بھی کیا ہے، زکات بھی، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اور کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، بہت اچھا صوفی آدمی ہے یہ. کیا اللہ کے رسول کا عمل صرف یہیں تک محدود تھا؟ ذاتی نیکی کی حد تک؟ ذاتی نیکی کے اعتبار سے بھی آپ کامل نمونہ تھے. کافر بھی کہتے تھے صادق ہیں، الامین ہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ تبلیغ بھی کی ہے، دوسروں کی فکر بھی کی ہے، ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کی کوشش کی ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے صرف تبلیغ کی ہے یا تبلیغ کے بعد جہاد بھی کیا، اور جہاد کر کے کافروں کے ساتھ لڑ کے اللہ کے دین کو غالب کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ اکرام کا عمل کیا صرف ذاتی نیکی کی حد تک تھا، صرف تبلیغ کی حد تک تھا، یا اس میں جہاد بھی شامل تھا؟ تو عمل صالح میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں، دین کو سیکھیں، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، اور مل کر کوشش کریں کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور جہاد اس کے لیے کوشاں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو یہ ہے عمل صالح. فرمایا اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو، ایمان صرف زبانی کلامی نہیں، زبان سے بھی دل سے بھی دونوں، اور عمل وہ کرو جو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ آج بھی یہ وعدے پورے کرے گا، اور پھر وہ نظام قائم ہوگا جس میں ہر سطح پر اللہ کا کہنا مانا جائے گا. آج انفرادی اعتبار سے میں کہنا اللہ کا مان رہا ہوں، اجتماعی اعتبار سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے اور سینما گھر قائم ہے، میڈیا سے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، سود کا بازار گرم ہے، ظلم ہے، ستم ہے، استحصال ہے، ایک طبقہ لوٹ مار کر رہا ہے اور دوسرا ایڑیاں رگڑ کر غریب ہسپتالوں کے اندر مر رہا ہے، عجیب سے. تو پھر صحیح اسلام کا نظام آئے گا. اور فرمایا ومن کفر بعد ذلک، آخر میں فرمایا اللہ اتنے پیارے پیارے وعدے کرے اور پھر بھی تم ناشکری کرو اور تم ایمان اور عمل صالح کا حق ادا نہ کرو، تو فرمایا جو کوئی بھی اس کے بعد ناشکری کرے گا فاولائک هم الفاسقون، بس یہی لوگ فاسق ہیں. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، بس قائم کرو نماز اور دو زکات، یہ بنیادی صفات. واطیعوا الرسول، اور اب رسول کا کہنا مانو. اس بات میں پورا دین آ گیا، نماز بھی قائم کرو، زکات بھی دو. رسول نے کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، لہذا گھر میں بھی پردہ نافذ کرو، رزق حلال تک اپنے عمل کو محدود کرو، دین کی تبلیغ بھی کرو، دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول کے موقع سے جہاد بھی کرو. تو کہنا مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خلافت کے وعدے سے پہلے بھی اطاعت رسول کا ذکر، آج ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، اور خلافت کے وعدے کے بعد بھی اطاعت رسول کا ذکر. آج کا موضوع یہی ہے، اطاعت رسول اور نظام خلافت. اس لیے کہ نظام خلافت کے بغیر اطاعت رسول ہماری مکمل نہیں. اطاعت رسول کے حوالے سے نوٹ کیجئے، چار پہلو ہیں جس میں ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوتی. چار پہلو. پہلا پہلو ہے عبادات کے حوالے سے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے رسول نے. صلو کما رایت منی و صلی، وہ آپ آج بھی کر سکتے ہیں. حج کے مناسک کس نے سکھائے؟ اللہ کے رسول نے. ایسے 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ میں رات کو ایسے رکنا ہے، اور پھر 10 تاریخ کو اس طرح سے کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، سرحلق کرانا ہے، تو آپ زیارت کرنا ہے. کس نے سکھایا؟ عبادات میں آج بھی آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں، نمبر ایک. معاملات میں آج بھی آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں. نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کا معاملہ کیسے ہوگا، لین دین کیسے ہوگا، کاروبار کیا ہوگا، ساری چیزیں محفوظ ہیں. لیکن دو گوشوں میں ہم آج اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے. ایک گوشہ ہے، قرآن پاک کہتے ہیں جب بھی تمہارا جھگڑا ہو تو فیصلہ کراؤ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورہ نساء نمبر 65. اے نبی، وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ نہ کرائیں آپ سے، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے لیے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. کیا آج ہم اپنے فیصلے اللہ کے رسول سے کرا سکتے ہیں؟ جھگڑے تو آج بھی ہو رہے ہیں، نہیں کرا سکتے. نمبر چار، حق اور باطل کی کشمکش چل رہی تھی. اہل حق کے امیر کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فیصلہ کرتے تھے ادھر لشکر بھیجنا ہے، اس لشکر کا امیر یہ ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. جنگ موتا میں آپ نے بھیجا اور تینوں شہید ہوئے، اس کے بعد کا پھر فیصلہ کر لینا. پھر لوگوں نے فیصلہ کیا، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، عبداللہ بن رواح شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. پھر لوگوں نے خود فیصلہ کیا، خالد بن ولید کو بنایا امیر اور وہ مسلمانوں کو واپس لے آئے. حضرت علی کو تبوک میں کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم نیابت کرو گے پیچھے میری، مدینے میں رہو گے، باقی لوگوں کو لے کر چلے گا. اب کون فیصلے کر رہا ہے، کس نے آگے جانا ہے؟ مکہ فتح ہو رہا ہے، اس دستے نے یہاں سے جانا ہے، اس نے یہاں سے جانا ہے، اس نے یہاں سے جانا ہے. کون لیڈر ہے حق و باطل کی کشمکش میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا لیڈر کون ہے؟ کوئی ہے نہیں. اب یہ دو اطاعت کے میدان ہیں جو تشنا ہے، ہم ان میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے. اس کی کمی پوری ہوئی نظام خلافت کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے خلافت قائم کر دی، لہذا اب اگر جھگڑے ہوں گے تو فیصلہ کون کرے گا؟ خلیفہ کرے گا، یا خلیفہ کے مقرر کردہ ہوا قاضی کریں گے. اسی لیے ابوبکر صدیق کہتے تھے میں خلیفۃ الرسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے پر اگر آج حق و باطل کا مارکا ہوگا تو کون ہمارے لیڈر ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ زکات والوں کو نہ چھیڑیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، ذرا پہلے ان سے مقابلہ کر لیں اس کے بعد. نہیں، خلیفہ نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی زکات میں پہلے اونٹ اور رسی دیتا تھا، رسی نہیں دے گا تب بھی لڑوں گا اس سے میں. تو کون فیصلہ کر رہا ہے؟ خلیفہ. سب اس کی بات مان رہے ہیں. تو اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو پھر وہ اطاعت رسول کی تکمیل ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی. لہذا اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ خلافت کے نظام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، آپ ہمارا طریقہ کار سمجھیے، اتفاق ہو تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ورنہ آپ کسی اور جماعت کو سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن کوئی بھی آدمی بغیر اس خلافت کی جد و جہد کے نہ رہے، اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے. تاکہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ، جہاں تک اختیار تھا عمل کر رہے تھے، اور جہاں پر اختیار نہیں تھا وہاں پر عمل کرانے کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد کر رہے تھے. خلافت کا نظام اکیلے اکیلے ذاتی عبادت سے نہیں آئے گا، جماعت بنانی پڑے گی، اجتماعی جد و جہد سے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اجتماعی جد و جہد کی طرف ہم سب کو راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام دینی جماعتوں سے مسلسل گزارش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی ہر دینی جماعتوں کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر جا کر یہ بات کہتی ہے کہ انتخابی سیاست سے کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا. تجربہ آپ کو ہو چکا ہے ایم ایم اے کا، 5 سال تک حکومت مل گئی صوبہ سرحد میں، کوئی یہ کام اسلام یا وہاں پہ کر سکے؟ یہ کام ہوگا احتجاجی سیاست کے ذریعے سے. تقی عثمانی صاحب کا مضمون فروری کا مساق آ رہا ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے سن 74 میں دینی جماعتوں کو جو جوڑا تھا کہ دیکھو تم نے احتجاجی سیاست کے ذریعے سے کتنا بڑا کام کرایا ہے، ختم نبوت کی تحریک تمہاری کامیاب ہوئی ہے، تم نے احتجاج کیے، سڑکوں پر دھرنے دیے اور حکومت نے قادیانی کو کافر قرار دیا، تم شریعت کے نفاذ کے لیے طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جنوری میں حکومت کے پورے تیور تھے کہ کسی طرح سے توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دے، دینی جماعتیں سڑکوں پر آئیں. 9 جنوری 2011 کو میں خود شریک تھا اور بھی یہاں لوگ شریک تھے، کتنی بڑی ریلی ہماری ایم اے جنا روڈ پر ہوئی، 30 جنوری کو لاہور میں ہوئی، حکومت نے فوراً اعلان کر دیا نہیں 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 ہم تبدیل نہیں کر رہے توہین رسالت کا قانون. تو دھرنوں کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، آج اگر یہ ساری دینی جماعتیں دھرنا دیں اسلام آباد میں کہ ہمیں شریعت چاہیے، تو حکومت مجبور ہوگی شریعت کے نفاذ کے لیے. تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اسٹریٹ پاور بہت ہے، احتجاجی الیکشن میں ووٹ بڑھ جاتے ہیں، الیکشن میں داندیاں ہو جاتی ہیں، وہاں پر جعلی ٹھپے لگتے ہیں، ہم سب کراچی میں بہت ٹھپے لگنا آپ سب کو پتا ہے، اس میں ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کب تک ہم اس انتخابی دھندوں میں پڑے رہیں گے. احتجاجی طریقے سے ہی کام ہوگا، لیکن وہ کسی ایک جماعت سے نہیں ہوگا، ساری جماعتوں کو ملنا پڑے گا اور مل کر ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی اس رستے پر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما، اے اللہ ہمیں حقیقی اور سچا ایمان عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما، اے اللہ مال اور جان سے اپنے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما، اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، اے اللہ اس گھر کو شریعت پر عمل کا مرکز بنا، اے اللہ گھر والوں کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس گھر کو اپنے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ الطاف بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے والد محترم کی اللہ بخشش فرما، اے اللہ ان سب کو نیک بن کر اپنے ماں باپ کے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.